الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یوں تو دنیا میں بہت آئے پاک و مکرم بن کر یوں تو دنیا میں بہت آئے پاک و مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر عزیزان محترم ربیع الاول کا یہ مہینہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ایک مناسبت حاصل ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے اسی مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی یہی مہینہ چل رہا تھا گزشتہ اس سے پہلے جو جمعہ تھا اس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ نبی کی ضرورت کیا ہے نبوت انسانیت کے لیے کیوں ضروری ہے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا آج یہ بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا حالات تھے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دونوں قسم کی ضرورت پوری فرمائی ایک جسمانی ضرورت جیسے کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے انتظام فرما دیا غلہ اگایا کاٹن کپڑا بنانے کے لیے اسی طرح رہنے سہنے کے لیے مکان یہ سب اللہ تعالیٰ نے جسمانی ضرورتوں کی تکمیل فرما دی روحانی ضرورت کیا تھی کہ اس مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے اس انسان کو یہ بتایا جائے تیرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور تیری آخرت کیسے کامیاب ہوگی تیری کیسی زندگی سے اللہ راضی اور کیسی زندگی سے اللہ ناراض ہوں گے یہ روحانی ضرورت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے پورا فرمائی جہاں جہاں انسان پھیلتے گئے آبادیاں بڑھتی گئیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بھیجتے رہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 100,000 سے زائد انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے سب نے آ کر انسانوں کو صحیح راہ پر لگایا کامیابی کا طریقہ سکھایا اللہ کی مرضیات کیا ہیں نامرضیات کیا ہیں اس سے آگاہ کیا اور انسان کو اس کی پیدا کیے جانے کے مقصد سے آگاہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں اعتبار سے تعلق ہے, جسمانی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی. جسمانی اعتبار سے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے, ان سے جو سلسلہ نسب چلا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دوسرا جو سلسلہ چلا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے, ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام, پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, پھر ان کے یہ بنی اسرائیل جسے کہا جاتا ہے, وہ اس سلسلے سے پیدا ہوئے جس میں کئی ہزار انبیاء کرام تشریف لائے. اس سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی نبی نہیں, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اور وہ جو سلسلہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کا, وہ مشرق وسطیٰ کے اس علاقے میں ہے جس کو فلسطین کہا جاتا ہے, شام کہا جاتا ہے, عراق کہا جاتا ہے. اور یہ جو سلسلہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, یہ جو علاقہ عرب کا علاقہ کہا جاتا ہے, مکہ کا, مدینہ کا, اس علاقے میں یہ سب لوگ, بلکہ مکہ ہی کے اندر یہ لوگ آباد تھے. وجہ کیا ہوئی تھی ان کے آباد ہونے کی اس علاقے میں؟ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا, اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہجرت فرما دیں, اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں. رہبر اور گائیڈ کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. جب کوئی بستی آتی ہے ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں ہماری ہجرت کی جگہ یہ ہے, حضرت جبرائیل کہتے ہیں نہیں, ابھی اور آگے چلنا ہے. چلتے چلتے جب اس علاقے میں پہنچے ہیں جس کو آج کل مکہ کہا جاتا ہے, خانہ کعبہ جو جہاں پر واقع ہے, اس جگہ پر جب پہنچے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. تصور کیجئے کہ اس وقت وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی, بالکل خالی میدان, یہ پہاڑی علاقہ ہے, سنگلاخ وادی, پتھریلی وادی, کوئی سرسبز و شادہ بھی نہیں, کوئی درخت نہیں. ایسے وادی میں جب پہنچے ہیں کہا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں. عجیب توکل ہے نبی کا, چھوٹے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے جا رہے ہیں. جاتے جاتے مقام مدعا پر, جو چھپرا بازار میں واقع تھا, اب تو چھپرا بازار بھی ختم ہو گیا, صفا سے جب نکلتے ہیں سیدھا اس علاقے میں, وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے, مروہ سے جب نکلتے ہیں سیدھا, تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب, میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا کر آباد کیا, بواد غیر ذی زرع, ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی, کوئی پیداوار نہیں اگتی, کوئی درخت نہیں ہے, آپ کے گھر کے پاس بس. عند بیتک المحرم, ربنا لیقیم الصلاۃ, اس لیے تاکہ نماز قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما تاکہ وہ ان کی طرف کھینچ کر آئیں. ورزقہم من الثمرات, اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. نبی کا توکل دیکھیے, یقین دیکھیے, رزق مانگ رہے ہیں پتھریلے علاقے میں, پہاڑیوں والے وادی میں جہاں کوئی پلانٹ, کوئی درخت تک نہیں ہے, اور مانگ رہے ہیں پھلوں کا رزق عطا فرما. معلوم ہوا نظر اللہ کے دینے پر ہونی چاہیے, سامنے جو نظر آ رہا ہے دنیا کے اسباب اس میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے دینے پر قادر ہے, اور اللہ نے دیا. آپ دیکھیں, جانے والوں نے دیکھا ہوگا, ہر قسم کے فروٹ وہاں پر مارکیٹ میں مل جاتے ہیں, ہر وقت بغیر سیزن کے بھی دستیاب ہیں. اس لیے کہ آج کل مواصلات بہت آسان ہو گئے, ٹرانسپورٹیشن عام ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا پھل وہاں پہنچا دیا. بعض مفسرین نے لکھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے بھی کی تھی, چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ اس زمین کو قابل کاشت بنا دے, یہاں پر کھیتی کی جا سکے, ایسی زمین بنا دے, لیکن اگر یہ دعا کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری اولاد کھیتی باڑی میں مشغول رہے گی, تو ان کا کام کاج ہر وقت کسان کی طرح کھیتی باڑی کرنا ہو جاتا. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تیری عبادت کریں, بس تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما, کھاتے بھی رہیں تیرا رزق اور عبادت بھی کرتے رہیں. بعض مفسرین نے ثمرہ کا ترجمہ کیا ہے نتیجہ, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, کہ میری تمام کوششوں کا ثمرہ یہ ہے. ثمرہ کا مطلب نتیجہ, کہ جو کچھ میں نے کوششیں کی اس کا حاصل, اس کا نتیجہ, اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لوگ کام کر رہے ہیں اور جو کچھ اچھا پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں وہاں پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھیں وہاں کی مارکیٹوں میں ہر قسم کا پروڈکٹ موجود ہے, اچھے سے اچھی الیکٹرانک مصنوعات دیکھ لیں, کاریں دیکھ لیں, ہر قسم کی چیزیں بہترین قسم کی وہاں پہنچ رہی ہیں. دوسرا ایک سمراہ کا آپ اس طرف سے بھی اس نقطے کے طور پر سمجھ سکتے ہیں, ایک آدمی کام کاج کرتا ہے, جاب کرتا ہے, محنت کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے, جو اس کو پروفٹ ملتا ہے یہ بھی اس کا سمراہ ہے. جو کچھ اس نے محنت کی ہے صبح سے شام تک, اس کے نتیجے میں اس نے یہ کمائی حاصل کی. یا ملازمت کرنے والے نے 8 گھنٹے جو کچھ ڈیوٹی کی ہے اس کے بدلے میں یہ اس کو محنت کے صلے کے طور پر ملا ہے. آدمی جمع کرتا ہے, جمع کرتا ہے اور جا کر کہاں خرچ کرتا ہے, ہر مہینے میں جا کر خرچ کر رہا ہے. یعنی پوری زندگی کا سرمایہ اور ثمرہ وہاں ہم خرچ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ تو اسی انتظار میں ہوتے ہیں پینشن ملے گی ریٹائرمنٹ پر, اسی وقت جا کر سب کچھ اللہ کے وہاں گھر کی حاضری بھی ہو جائے گی اور خرچ کریں گے. یہ پوری زندگی کا ثمرہ وہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اے اللہ, ہماری اولاد میں سے ایسے رسول کو بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے, تیری کتاب کو سکھلائے, حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھلائیں اور لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرے, گناہوں کی آلودگی سے صاف کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کا ثمرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد جہاں اللہ نے ذکر فرمایا یہی 3-4 چیزوں کو ذکر کیا ہے. سورہ جمعہ کے اندر بھی, سورہ نساء کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ وہ ذات ہے جس نے ان میں سے ایک رسول کو بھیجا. اس کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتِ, اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا, لوگوں کو تعلیم کتاب و حکمت دینا اور لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا. وہی چیز جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں میں مانگی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں ذکر فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے ہیں, پورے علاقے پر نظر ڈالیں, توحید ختم ہو چکی ہے, شرک اور بت پرستی کا غلبہ ہے. ذرا عرب سے باہر جائیں, ایران کے اندر آگ کے پجاری موجود ہیں اور دوسرے علاقوں میں وہاں پر بھی شرک اور بت پرستی کا رواج عام ہو چکا ہے. یعنی اللہ کو ایک ماننے والے دنیا میں معدود چند رہ چکے ہیں. پورے علاقے میں, پورے اطراف میں آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں توحید پرست غالب ہو. ایرانیوں کا ایک عقیدہ 2 خداؤں کا تھا, عزت اور اہرمن. کہا کرتے تھے نیکی کا خالق الگ مالک ہے, الگ اللہ ہے, اور برائیوں کا خالق ایک الگ ہے. 2 خدا کو اس طرح مانا کرتے تھے. تو یہ الگ الگ عقائد تھے لیکن توحید اس دنیا میں نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے. آپ سے پہلے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 570 سال, 570 ایئرز کا فاصلہ ہے. اس درمیان کوئی نبی نہیں آیا. جو اہل کتاب تھے وہ بھی اپنی کتاب کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نظر کی پورے عرب پر, پورے عجم پر, اللہ ناراض ہو گیا. کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی عبادت کر سکے, اللہ کی توحید کو تسلیم کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انقلاب کے لیے نبی انقلاب, پیغمبر انقلاب کو مبعوث فرمایا. اب یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ہجرت کا حکم دیا, مکہ میں لا کر ان کو آباد کیا, مقصد یہ تھا کہ اس علاقے میں مخصوص صفات کے لوگ پیدا ہوں. جس طرح اگر آپ کسی ماہر اکنامکس کو بلاتے ہیں جو ماہر ہو اقتصادیات کا, تعلیم مالیات کا ماہر ہو, تو آپ یہ سوچیں گے بھئی کچھ ایسے افراد جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہو ان کو سامنے رکھا جائے تاکہ اس کی بات کو سمجھیں, کچھ کوشچن آنسر کر سکیں. ٹھیک اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی منتخب کیا ہوا ہے کہ اس نبی کے آخری نبی کے صحابی کون ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو یہاں اس لیے آباد کیا تھا. اسی لیے عربوں کے اندر کچھ ایسی خصوصیات تھی جو عام دنیا میں دوسرے رہنے والوں میں اس وقت نہیں تھی. شجاعت, جس کو بہادری, سچائی, ایسی ایسی صفات جو عام لوگوں میں, سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وہ مہمانوں کے لیے اونٹ ذبح کر دیتے تھے. اجنبی مہمان جس کا ان سے کوئی رشتہ داری کوئی تعلق بھی نہ ہو, مہمان نوازی کا یہ عالم تھا. شجاعت اور بہادری بے مثال تھی ان کی. اگر سچ بات ان کے سامنے آ جائے, ان کے سمجھ میں آ جائے, اس کے اختیار اور ایکسیپٹ کر لینے میں ذرا برابر تعامل نہیں کرتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر جب یہ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ایگریمنٹ ہے, تو مکہ سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن میں سے ایک نے کہا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ کو مان لیتے یہ نوبت ہی نہ آتی. ابو سفیان ہرقل کے سامنے ہے اور پوچھا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, آپ کے نسب کے بارے میں, ایک ایک بات کا صحیح جواب ہے. حالانکہ سینکڑوں کلومیٹر دور ہے, وہاں کوئی وہاں موجود نہیں. بادشاہ جس وقت پوچھ رہا ہے کوئی وہاں اس علاقے کا بھی موجود نہیں, لیکن جواب برابر دیے جا رہا ہے, سچے جواب دیے اس نے. اس کا مطلب سچائی بھی ان کی سرشت اور طبیعت میں شامل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو الگ رکھا تھا, یہ جو آلودگیاں تھیں شرک اور بت پرستی کی, ان سے الگ رکھنے کے لیے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ مشرک کیوں ہو گئے, ان کے اندر بت پرستی کہاں سے آئی. لکھا ہے کہ جس وقت یمن کے اندر ڈیم ٹوٹا تھا, کیوں سبا جو تھی, سبا کا جو ڈیم تھا وہ ٹوٹا تھا, اس وقت کچھ بچے کچھ افراد یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے. ان میں ایک شخص کا نام تاریخ میں ملتا ہے, عمر ابن لوحاء الخزائی, جو یمن سے آ کر اس علاقے میں آباد ہوا تھا مکہ میں. وہ اپنے ساتھ کچھ بتوں کو لایا تھا, اس کی پوجا کیا کرتا تھا. یہ عرب کے سادہ لوگ, انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا ہے کہ سامنے رکھ کر اس کی پوجا کی جائے, تو یہ بت پرستی وہاں سے انہوں نے اختیار کر لی, ورنہ ان کے اندر بت پرستی نہیں تھی. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی حفاظت فرمائی ہے. آپ کا جو اوپر تک خاندان ہے یہ بت پرستی سے محفوظ ہے. آپ کے والد کا نام دیکھیں, کتنا پیارا نام ہے, عبداللہ, اللہ کا غلام, اللہ کا بندہ. آمنہ آپ کی والدہ کا نام, امن والی, محفوظ عورت. تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی بھی حفاظت فرمائی. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں, دادا جان عبد المطلب نے عبداللہ کو, یعنی آپ کے والد محترم کو, ملک شام بھیجا ہوا ہے بزنس ٹور پر. جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. بزنس ٹور میں جہاں گئے تھے ملک شام میں, وہی انتقال ہو گیا. اور بعض روایتوں میں کہ آتے وقت مدینہ طیبہ کی بستی میں انتقال ہوا ہے. اب اکیلے پیدا ہو رہے ہیں, صرف امی جان آمنہ ہیں, اور گھر کے بڑوں میں دادا جان ہے عبد المطلب, سرپرستی کے طور پر امی جان اور دادا جان سرپرستی کر رہے ہیں. کچھ ہی دنوں آپ نے دودھ پیا, اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بچوں کی تلاش میں آئی تھی. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ گاؤں کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے, وہاں کی زبان بھی فصیح و بلیغ ہوتی ہے, تو بچے کی تربیت اچھی ہو, پرورش اچھی ہو, اس وجہ سے ان کو اس طرح دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا. حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ کو جس وقت لینے کے لیے آئی تھی, تو اس وقت ہماری میری اونٹنی سب سے آخر میں چلا کرتی تھی, اور آخر میں جس وقت لے کر جا رہے ہیں सबसे आगे भागने वाली में थी। और मेरे घर में उस वक्त बाहर आ गई, बरकतें बेशुमार हो गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और ये भी लिखती हैं कि आपके इंसाफ का ये आलम था कि एक ही छाती से आपने दूध पिया है राइट से, और बाकी जो मेरे बच्चे थे वो लेफ्ट साइड से दूध पिया करते थे, कभी आपने लेफ्ट साइड से दूध नहीं पिया। और तारीख में ये भी लिखा है कि जब से आप बोलते हुए उस वक्त से कभी आपने बिस्तर पर पेशाब पखाना नहीं किया है। गर्ज है कि आपके अंदर पैदाइश ही से कुछ ऐसी खसूसियात थी जो आम बच्चों में नहीं हुआ करती थी। एक मरतबा बचपन ही में जब हलीमा सादिया के वहाँ पर हैं, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आता है, लिटाता है, सीने को चीरता है और इल्म हिकमत भर देता है, जिसको शक के सदर का वाकया कहते हैं। सीरत की किताबों से पता चलता है 3 मरतबा और बाद से 4 मरतबा जिंदगी में इस तरह के हालात हुए हैं, अल्लाह की तरफ से आपके सीने में इल्म और हिकमत भर दी गई। मेराज से पहले भी ये वाकया हुआ है। फिर कुछ अरसे के बाद आप वापस आते हैं मक्का मुकर्रमा। अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त उम्र 6 साल की थी, हज़रत आमिना का जो आपकी वालिदा उनका इंतकाल 6 साल की उम्र में थी, उस वक्त इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब की सरपरस्ती में आए 2 साल कुछ महीने के बाद, यानी आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 8 साल की थी, जब दादा जान का भी इंतकाल हो गया। दादा जान ने अपने आखिरी वक्त में अबू तालिब से कहा, जो उनका बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होते हैं, उनसे कहा कि बेटा इसका ख्याल रखना, इसने बाप की शफ़क़त नहीं देखी है, तुम इसको ऐसी शफ़क़त और प्यार देना कि इसको एहसास ना हो। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा, बावजूद ये कि वो ईमान नहीं लाए, लेकिन आपका इतना ख्याल रखा, इतना सपोर्ट किया कि जब तक अबू तालिब जिंदा थे, मुशरिकीन मक्का की हिम्मत ना होती थी कि आपकी तरफ आँख उठाकर देख सके। तो अबू तालिब ने पूरा सपोर्ट किया जब तक वो जिंदा रहे। देखिए, एक ऐसा बच्चा जिसने बाप की गोद न देखी हो, एक ऐसा बच्चा, उस इलाके का बच्चा जहां पर कोई दीनी दरसगाह ना हो, कोई तालीम का इदारा ना हो। पूरे मक्का में उस वक्त लिखने पढ़ने वालों की तादाद 17 आदमियों की लिखी है जब आप पैदा हुए हैं, तो लिखने पढ़ने का भी कोई माहौल नहीं। ऐसा बच्चा जिस वक्त जवान होता है और 40 साल की उम्र में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ये कलाम लेकर लोगों के सामने ऐसा आता है कि लोग इस कलाम को चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं और इस जैसा कलाम कोई बना नहीं सकता, ऐसी इल्म और हिकमत की बातें उसमें रखी है, कोई इस जैसी बातें नहीं कर सकता। मालूम होता है ये अल्लाह की तरफ से सिखाया हुआ है। ईसाइयों में से बाज़ हिस्ट्री लिखने वालों ने ये लिखा है कि जिस वक्त आप सफ़र में गए हैं अबू तालिब के साथ, 12-13 साल की उम्र थी, वो जो वाक़ आपको याद होगा, बुसरा के एक बुहेरा राहिब ने कहा कि मेरी खानकाह में, मेरे चर्च में आप ठहरो। पूरे काफ़िले को ठहराया, इकराम किया, लोगों ने कहा इससे पहले भी तो हम इधर से गुजरे, कभी आपने इस तरह मामला नहीं किया जैसे आज कर रहे हैं। या तुम्हारे अंदर एक बच्चा आज वो मौजूद है जो आखिरी नबी बनने वाला है। अलामतों से उसने पहचान लिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे हैं। तो कुछ ईसाई हिस्ट्री लिखने वालों ने ये लिख दिया कि उस ज़माने में उस चर्च में जो राहिब था, पादरी था, उसने आपके ऊपर वो तमाम असरार और रमूज खोल दिए जिसके आपने इल्म हिकमत की बातें की। ये गलत है, छोटा बच्चा। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो ज़बान आप कुरान की लेकर आए हैं, इस जबान की मिसाल तो कोई पेश कर सके? हो नहीं सकता कि इस तरह की कोई बात उन लोगों से सीखी हो, ईसाइयों से, और आपने अपनी तरफ से बयान किया बाद में। ये अल्लाह की तरफ से वही थी जो आप पर इल्का की गई। 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई आपकी, जिस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की थी। देखिए, 25 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल है। कुछ लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादुद अजवाज के बारे में क्रिटिसाइज और एतराज़ करते हैं कि देखो तुम्हारे नबी ने 11 शादियां की, एक साथ 9 बीवियां रखी, उनसे कहा जाए कि 25 साल की उम्र का एक नौजवान 40 साल की बेवा के साथ, जिनकी 2 मरतबा शादी हो चुकी थी, शादी कर रहा है, अगर कोई ऐश परस्त होता क्या इस तरह करता? حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے، سماجی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے آپ کا مقام تھا، خوبصورت سے خوبصورت عورت مل سکتی تھی، کنواری لڑکی مل سکتی تھی، آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ہے اور بچے جتنے ہیں، اولاد جو ہیں، حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑکوں میں ابراہیم، طیب اور طاہر جو دو نام ملتے ہیں، یہ بچے جن کا انتقال ہو چکا بچپنے میں، سب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی کبھی دوسری شادی آپ نے نہیں کی. کس وقت انتقال ہوا ہے حضرت خدیجہ کا؟ نبوت کے 10 سال کے بعد انتقال ہوا ہے. نبوت کب ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 40 سال کی عمر میں. 25 سے 40 کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال. اور اس کے بعد 10 سال، 25 سال تک آپ نے حضرت خدیجہ کا ساتھ رکھا ہے. اگر کوئی عیش پرست ہوتا کیا ایسا کر سکتا تھا نا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری شادیاں کی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی. سیرت کے تذکرے میں انشاءاللہ اس پر بھی بیان کیا جائے گا. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں. سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، بہت سی باتیں وہ ہیں جو ہم زندگی بھر نہیں سنتے، کتابوں میں موجود ہیں. اس لیے سیرت ہر آدمی پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیا تھی، جس زبان میں آپ سمجھ سکتے ہیں، معتبر مصنف کی کوئی سیرت کی کتاب ضرور پڑھیں. حق تعالیٰ شانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں نصیب فرمائیں. آمین. آخر دعوانا.